لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود پڑھیے محمد.
اللهم صل على محمد.
بزرگان محترم، امام برحق کا تعارف کے عنوان سے ہماری آج کی ایک چھٹی گفتگو ہے، اور اب تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں عقیدہ مہدیت، اس عقیدے کے قائلین کا اختلاف، امام زمانہ کی ولادت کا ہو جانا اور غیبت کے زمانے کا آغاز، یہ اب تک تقاریر کے اندر بیان ہو چکا ہے، اور آج اسی غیبت کے بیان کو تھوڑا سا بیان کر کے موضوع انشاءاللہ ظہور امام کی طرف روانہ ہوگا. امام زمانہ ہمارے آئمہ میں سے وہ امام ہیں کہ مولا کائنات کے بعد جن کے القابات سب سے زیادہ ہیں. ہم خود جب زیارت پڑھتے ہیں تو کئی القابات ان کی زیارت میں آ جاتے ہیں: صاحب العصر، صاحب الزمان، خلیفۃ الرحمن، شریک القرآن، مظہر الایمان، پھر قائم آل محمد، منتظر، منتظر، حضرت بقیت اللہ، حضرت حجت اللہ. لیکن ان سارے القابات میں جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ بھی بارہویں امام کا نام نہیں ہے، مہدی لقب ہے. نام ان کا وہی ہے جو رسول اللہ کا نام تھا. ہم اپنی زبان سے ان کا نام جاری نہیں کرتے ہیں کیونکہ معصومین کی روایتوں میں اس بارے میں مذمت آئی ہے کہ ان کا نام اپنی زبان سے جاری نہ کیا کرو. ان کا احترام، ان کی تعظیم اس قدر ہے کہ اپنی زبان سے وہ نام جاری نہ کرو کہ جو ان کا اصلی نام ہے. میم ہے، میم دال، یہ ان کا نام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کا نام جاری کر دیتا ہے اپنی زبان سے تو کیا گناہ کا مرتکب ہو گیا، حرام کام انجام دیا؟ موجودہ مراجعین فرماتے ہیں کہ اگر زمانے کے امام کسی نے اپنی زبان سے جاری کر بھی دیا ہے تو فعل حرام نہیں ہے لیکن فعل مکروہ ہے. مکروہ ہے آغا سیستانی کے مطابق کہ ان کا نام اپنی زبان سے جاری کیا جائے. اچھا، بارہویں امام کا لقب ہے مہدی، اور ان کے دادا کا لقب تھا ہادی، یعنی نویں امام. ہمارے یہاں معروف یہ ہے کہ امام نقی ہیں، لیکن دنیا کے بیشتر حصے میں انہیں امام نقی نہیں کہا جاتا، امام ہادی کہا جاتا ہے. تو ان کے دادا کا لقب ہے ہادی، ان کا لقب ہے مہدی. ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ہادی کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا، ہدایت دینے والا، اور مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. یعنی انسان ہدایت یافتہ پہلے ہوتا ہے پھر ہدایت کرتا ہے. یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو ہر امام پہلے مہدی بنا ہے بعد میں ہادی بنا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد والے. تو زمانے کے امام ہدایت لے کر آئے ہیں، ہدایت پروردگار کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور پھر ہدایت دینے کا کام کریں گے لوگوں کے لیے، یہ ان کا طریقہ ہوگا. اب غیبت کا زمانہ ہے، اور غیبت کا زمانہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مومنین کو مسائل میں مبتلا کیا گیا ہے، آزمائش میں امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے. اور یہ غیبت کا پیریڈ ایسا تھا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن بہت بڑے عالم دین، اور یہ وہ عالم دین ہیں کہ زمانے کے امام کی غیبت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے، اس سے بالکل قریب کا ان کا عرصہ ہے جن کا نام ہے شیخ صدوق. آخری نائب کا نام کیا تھا؟ علی بن محمد ثمری. اس سال جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال شیخ یعقوب کلینی ان کا بھی انتقال ہوا، جنہوں نے اصول کافی لکھی، اور اسی سال شیخ صدوق کے والد گرانی کا بھی انتقال ہوا. یعنی شیخ صدوق کا زمانہ اتنا قریب کا زمانہ ہے، اور اس سال کو نام دیا گیا عام تناثر النجوم. اس سال آسمان کے ستارے بھی ٹوٹے ہیں، زمین کے ستارے بھی ٹوٹے ہیں. تو شیخ صدوق اتنا قریب کا زمانہ ہے. یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرنے کے دوران ان کی نظر زمانے کے امام پر پڑتی ہے. زمانے کے امام ان سے فرماتے ہیں، شیخ صدوق تم ہماری غیبت کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ شیخ صدوق عرض کرتے ہیں، مولا میں نے تو آپ کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی اصول اربعہ جو ہماری شیعہ کتابیں جس کو چار بنیادی ترین کتابیں ہیں، کافی، تہذیب الاسلام، استفسار، اور من لا یحضر الفقیہ. من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی. کہتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں، کیا ایک اور کتاب لکھوں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں، دیکھیے غیبت کی کتنی اہمیت ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ تم اب ایک کتاب فقط اس عنوان سے لکھو جس میں سابقہ انبیاء کی غیبت کا تذکرہ ہو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ غیبت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام مختلف حوالوں سے لکھا گیا، ایک نام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اکمال الدین و اتمام النعمہ، اور ایک نام یہ ملتا ہے کمال الدین و تمام النعمہ. اور اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے فلسفہ غیبت مہدی کے نام سے. البتہ ٹرانسلیشن مکمل نہیں کیا، انہوں نے خلاصتاً جو بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کیا ان کی غیبت کا. جناب موسیٰ غائب رہے تھے 40 دن کے لیے، جناب ادریس غائب رہے، جناب عیسیٰ، جناب الیاس، جناب خضر، اور خود رسول اللہ بھی 3 دن کے لیے غار سور چلے گئے تھے، امت کی اسے ملاقات نہیں کر رہے تھے. تو غیبت رسول اللہ کے زمانے میں تھی، انبیاء کے زمانے میں تھی، وہی غیبت امام مہدی کے زمانے میں. اس لیے پریشان نہ ہو مومنین، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ امتحانات آ رہے ہیں، یہ امتحان لینے کا نیا انداز ہے، ورنہ یہ وہ مصیبت نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کامیاب نہ ہو سکے. اور پھر اس غیبت کے زمانے میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کی زمانے کے امام سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے بتا دیا کہ جب ہم زمانے کے امام سے ملاقات کر رہے ہیں اس کا مطلب امام موجود ہیں، اور ہماری نظریں امام کو نہیں پہچان پا رہی. اور زمانے کے امام سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ان کے مقدر تبدیل ہو گئے. شیخ مرتضی انصاری ایک عام سے طالب علم تھے، درس خارج میں بیٹھا کرتے تھے. شیخ مرتضی انصاری کی جب زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی ہے، پوری مکتب تشیع کے سب سے بڑے مرجع بن گئے. شیخ مرتضی انصاری آج بھی حوض عینیہ میں جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو بہت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے. کوئی مرجے نہیں بن سکتا جب کہ ان کی دو کتابوں کا مطالعہ نہ کر لے. آج حوض علمیہ چاہے کراچی کا ہو، قم کا ہو، نجف کا ہو، دنیا جہاں کا کوئی بھی حوض علمیہ ہو، وہاں یہ دو کتابیں پڑھانا لازمی ہیں جو شیخ مرتضیٰ انصاری نے لکھی ہے. ایک کتاب رسائل، ایک کتاب مقاصد. اور کہا جاتا ہے یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا معجزہ تھی. زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی، مقدر تبدیل ہو گیا. آقا مہدی بحر العلوم، ان کو بحر العلوم کا لقب کس نے دیا؟ کہ یہ علم کا سمندر ہے. زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی، علم کا سمندر بن گئے. شیخ مفید کو مفید کس نے کہا؟ زمانے کے امام سے انہوں نے، زمانے کے امام نے ملاقات کی، یہ مفید ہوگا زمانے کے لیے. شیخ حر عاملی جنہوں نے کتاب وسائل الشیعہ لکھی ہے، کم سنی کی عمر تھی، طالب علم تھے، 10 برس کی عمر تھی، ایسے مسئلے میں مبتلا ہوئے کہ موت آنے والی تھی، زمانے کے امام سے استغاثہ کیا، فریاد کی، زمانے کے امام آئے، انہوں نے انہیں زندگی دی. 70 برس تک یہ زندہ رہے. انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ فقہ کے عنوان سے آپ کو جتنی حدیثیں چاہیے ہوں وہ اس کتاب میں مل جائے. تقریباً 40,000 کے قریب انہوں نے کتاب میں حدیثیں لکھی. اور شیخ حر عاملی، وہ بزرگان جنہوں نے نام سنا وہ واقف بھی ہیں کہ مشہد میں جب ہم آٹھویں امام کی زیارت کو جاتے ہیں تو مشہد ہی کے صحن میں ایک مقام بنایا گیا ہے، کمرہ شیخ حر عاملی. اس کمرے میں شیخ حر عاملی کو دفن کیا گیا. اور اگر میں زیادہ وضاحت کروں تو جہاں سے آٹھویں امام کے مہمان خانے کے ٹکٹس ملتے ہیں پاکستانیوں کو، وہ وہی مقام ہے کہ جہاں شیخ حر عاملی کی قبر ہے. اتنے بڑے عالم دین، زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی، مقدر تبدیل ہو گئے. سوال یہ ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات کیسے کی جائے؟ دیکھیں 6 گفتگو ہماری ہو گئی، اب تک میں نے ایک بھی گفتگو میں یہ تذکرہ نہیں کیا کہ زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کا طریقہ کیا. طریقے بہت سارے بیان ہوئے، لیکن کوئی مجرب طریقہ انسان انجام دے فوراً سے ملاقات ہو سکے، اور کچھ طریقے ایسے جو انتہائی مجرب ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے مومنین کے لیے فائدہ مند نہیں، کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے 40 شب جمعہ جو مسجد کوفہ میں اعمال انجام دیتا ہے اس کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے. انسان کو بڑی مشکل سے 1 شب جمعہ مسجد کوفہ میں مل پاتی ہے، 40 کہاں سے لیں؟ یا یہ بھی ہے کہ 40 شب جمعہ جو مسجد سہلا میں گزارتا ہے اس کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب کیا کریں؟ شیخ رجب علی خیاط، علم عرفان کا بہت بڑا نام، اور ان کا بھی ایک عجیب قصہ ہے، عجیب داستان ہے. خیاط کا مطلب کیا ہے؟ یہ کپڑے سیا کرتے تھے، اور ایسا شوق پیدا ہوا علم دین کا، علم دین حاصل کیا، زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی. شیخ رجب علی خیاط یہ کہتے ہیں کہ کوئی 40 شبوں تک اس آیہ کریمہ کی رات کے وقت تلاوت کرے گا، اس کی ضرور زمانے کے امام سے ملاقات ہو. وہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 80. کہتے ہیں یہ آیت پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پالنے والے، مجھے کسی بھی کام میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ داخل کر، اور کسی بھی کام سے خارج کر تو اچھائی کے ساتھ خارج کر، اور میرے لیے ایک عظیم مددگار مہیا فرما دے. گویا وہ عظیم مددگار کون ہے؟ وہ زمانے کے امام ہے. تو کوئی یہ 40 شبوں تک پڑھتا ہے، زمانے کے امام اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. اور یہ تجربہ ان کا بھی ہے، ان کے شاگردوں کا بھی ہے. ان کے شاگردوں نے بھی اسی آیت کو 40 شبوں تک پڑھا، ملاقات ہو گئی. ایک شاگرد آگے پڑھا، اس نے کہا میں نے بھی پڑھا تھا، میری اب تو ملاقات نہیں ہوئی، میں نے بھی 40 مرتبہ پڑھ لیا ہے اور زیادہ ہو گیا ہے، لیکن زمانے کے امام جب تک ملاقات نہیں ہوئی. رجب علی خیاط یہ کہتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے، ایک شخص تمہارے قریب آیا تھا اور کہا تھا کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، اور تم نے اس کو جواب دیا کہ مکروہ ہے تو کیا ہوا، جائز تو ہے. وہ جس کو تم نے جواب دیا تھا وہ تمہارے زمانے کا امام تھا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. انسان اگر وظیفہ بنانا چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے، اس میں ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ضرور تلاوت کرے. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. زمانے کے امام سے ملاقات ہوگی, اور زمانے کے امام کی جو غیبت کا زمانہ ہے, کل بھی میں نے گزارش کیا, ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے, محبت بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ایمان کیسا چاہیے؟ کل کی گفتگو میں بیان ہوا, سلمان جیسا ایمان چاہیے اصحاب امام زمانہ بننے کے لیے. سلمان جیسا نہ ہو تو کم از کم مقدار جیسا ایمان چاہیے زمانے کے امام کا سپاہی بننے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ نے یہ حدیث شاہ فرمائی تھی, چھٹے امام کی بھی زمانے سے یہ حدیث جاری ہوئی ہے کہ سلمان ایمان کے دسویں درجے پر فائز ہیں, بہت زیادہ سری حدیث. ابو ذر نویں درجے پر فائز ہیں, مقداد ساتویں آٹھویں درجے پر فائز ہیں. ہم اور آپ کون سے درجے پر فائز ہیں؟ اگر کوئی یہ خیال کر رہا ہے کہ میں پہلے درجے پر ہوں, وہ خوش قسمت ہے. اور جو یہ خیال کر رہا ہے کہ ہم بھی صحیح ساتویں آٹھویں دسویں درجے پر ہیں, پھر اس کی بدقسمتی ہے. لیکن ایک حدیث ایسی بھی آئی ہے جس میں بتایا کہ مومنین کی اکثریت کون سے درجے پر ہے؟ فرزند رسول صادق, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. المؤمنون علی سبع درجات, مؤمنین عام طور پر ساتویں درجے پر ہیں, آٹھویں درجے پر مقداد, نویں پر ابو ذر, دسویں پر سلمان. ایک درجہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں مؤمنین کی اکثریت, مؤمنین عام طور پر ساتویں درجے پر ہوتے ہیں, اور وہ جو حقیقی مؤمن ہو, یعنی دنیا والوں کی نگاہ میں جو متقی ہو, جو ایماندار ہو, وہ ساتویں درجے پر ہوتا ہے. ورنہ ویسے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اعمال سے ظاہر ہے یہ مومن کیسا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ساتویں درجے پر ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ ساتویں تک پہنچتا ہے. اور پھر یہ جو درجے بنے ہوئے ہیں, ساتواں درجہ, آٹھواں درجہ, نواں درجہ, اس ایک درجے کے اندر بھی کئی درجات ہیں. اس ساتویں درجے کے اندر بھی وسعت پائی جاتی ہے. ممکن ہے یہاں کا پیش امام وہ بھی ساتویں درجے پر ہو, ممکن اس کے پیچھے کھڑے رہنے والا نمازی وہ بھی ساتویں درجے پر ہو, اور ممکن ہے جو گھر میں نماز پڑھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے وہ بھی ساتویں درجے پر ہو. لیکن سب کے ایمان میں فرق ہے. اور ایمان یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے ممبروں سے کہ زمانے کے امام جب ظہور کریں گے اور ہماری جان مانگیں گے, انسان کو جان قربان کر دیں گے. یہ جملہ میں مکمل غلط بھی نہیں کہہ رہا, لیکن مکمل ٹھیک بھی نہیں. صرف زمانے کے امام پر جان قربان نہیں کرنا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جان قربان کرنا آسان ہے, عزت قربان کرنا مشکل ہے. اور عزت کے لفظ کو اگر میں تبدیل کر لوں, اسٹیٹس قربان کرنا مشکل ہے, اپنا کلاس قربان کرنا مشکل ہے, اپنی جان قربان کرنا آسان ہے. اسی لیے تو ہمارے محاوروں کے اندر یہ آ گیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یعنی ہمارے یہاں موت بہتر ہوتی ہے, عزت قربان ہو جائے یہ نامنظور ہے. اگر انسان کو پتا چل رہا ہے میری زندگی ذلت کے ساتھ گزرنے والی ہے, دل چاہتا ہے مر جائے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے, تمنا ہے کہ موت آ جائے. بزرگان کی زبان سے تو آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا, کاش ہمیں جلدی موت آ جائے, پروردگار اٹھا لے. موت آسان ہے, جان قربان کرنا آسان ہے, عزت قربان کرنا مشکل. اور ہوا ہے ایسے واقعات, گزرے ہیں ایسے واقعات. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی جن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کئی نوجوان آئے اور انہوں نے کہا مولا ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں جہاد کا حکم دے, جنگ کرنے کا حکم دے, ہم آپ پر مرنے کے لیے تیار ہیں. مولا کے عاشق ایسے تھے جان دینے کے لیے تیار تھے. مولا نے کہا جان کا امتحان تو بعد میں ہوگا, کل جب آنا تو اپنے سر کے بال منڈوا کر آنا. جان قربان کر سکتے ہیں, بال کی باری آئی تو کیا کیا, چلے گا یہاں سے. امام نے کہا تھا کہ منڈوا کر آنا, حلق کروا کر آنا, یہ تقسیم کروا کے آ گئے. امامہ پہنا سر پر اور جتنے آس پاس کے بال نظر آ رہے تھے ان سب کو کاٹ دیا. گویا امام کو ایسا سمجھ رہے جیسے غیب کا علم ہی نہیں ہے, جتنے سر کے اندر بال چھپے ہوئے وہ امام کو نظر ہی نہیں آنے والے. اس حالت میں امام کے سامنے پہنچ گئے. امام فرماتے ہیں تم اپنے بالوں کی قربانی تو نہیں دے سکتے, سر کی قربانی کیا دو؟ سر کے بالوں کو قربان نہیں کر سکتے تو سر تو دور کی بات ہے, بال کیوں قربان نہیں ہو سکتے؟ بال اس لیے قربان نہیں ہو سکتے. اب وجہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں, نوجوان تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب انسان بال کٹوا کے گھر سے باہر نکلے گا تو دنیا والے کیا کہیں گے, اس نے اپنے امام کی خاطر وہ حلیہ بنا دیا ہے کہ جو شرم محسوس ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں, بے عزتی محسوس ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں. انسان عزت قربان نہیں کر پاتا, جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا. بہت سارے مقامات ایسے ہیں, اور ایک مقام نہیں ہے, میں کئی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. ختمی مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہنے کے دل چاہتا ہوں, پھر آگے بات آگے بڑھاؤں. علی کی محبت میں کچھ ایسے تھے جو اپنے بال قربان نہ کر سکے, اور علی کی محبت میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے بال کو بڑھا نہ سکے. بس میں جملہ کہہ گیا اور بات آگے بڑھاؤں. رسول اللہ کی خدمت میں ایک صحابی آتا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں آپ پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں, جہاد کرنا چاہتا ہوں, میں صحت مند نوجوان ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جنگ کروں, تلوار چلانے جانتا ہوں, لیکن کیا کروں, گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میری ماں منع کرتی ہے, میری ماں روک دیتی ہے. اب میری تو خواہش ہے کہ آپ پر جان قربان کر دوں, لیکن ماں روکتی ہے, میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہا, تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ رہو. اور پھر فرماتے, خدا کی قسم, تمہارا ایک رات اپنی ماں کو خوش کرنا ایک سال ہمارے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ بہتر. اس جوان کے لیے شاید یہ جملہ سننا بڑا بھاری ہوگا, میں تو اس لیے تیار ہوا تھا, اس لیے اپنی ایکسرسائز کی تھی, اس لیے تلوار چلانا سیکھا تھا تاکہ جان قربان کروں, اپنا جہاد ظاہر کروں. امام نے کہا, رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, جہاد نہیں کرنا ہے, تمہیں ماں کی خدمت کرنی ہے. یہ مشکل ہوگی انسان کے لیے, تو کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو جان سے زیادہ مشکل ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موت آسان سمجھتے ہیں, موت کی تمنا بہت آسان ہے, لیکن دوسری ذمہ داری ادا کرنا مشکل ہے. اور کربلا کے میدان میں, ایک جملہ سن لیجیے, کربلا کے میدان میں عصر عاشور امام سجاد کے لیے جان قربان کرنا آسان تھا, زندہ رہنا مشکل تھا. زندہ رہ کے بتایا ہے ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اور جناب ہور نے بھی یہ بتایا, دیکھیں یزیدی لشکر میں تھے, پھر حسینی لشکر میں آ گئے. کہ یزیدی لشکر میں تھے تو انہیں کیا کوئی مسند ملی ہوئی تھی, کوئی تخت و تاج ملا ہوا تھا کہ بیٹھ کر دیکھنا ہے جنگ, جنگ میں جانا نہیں ہے؟ نہیں, یزیدی لشکر میں تھے تب بھی تلوار چلانا تھا, جنگ کے لیے جانا تھا, قربان ہونا تھا, جان دینی تھی. ہور کے لیے جان دینا بڑا مسئلہ نہیں تھا, عزت میں کمی لانا یہ بڑا مسئلہ تھا. کیا مطلب؟ ہور اگر یزید کے لشکر میں تھے تو بھی جان دینے کے لیے تیار تھے, اسی لیے تو لشکر میں آئے تھے. اور حسین کے لشکر میں جاتے تب بھی جان دینا تھی, جان دینا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یزیدی لشکر کو چھوڑے کیسے, لوگ پیچھے سے تانے دیں گے. اور ایک جملہ, ہور کے جناب ہور کا مقام تو بہت بلند ہو, لیکن آج ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیں, بھائی محرم گزرے, انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے, اب تک نمازیں نہ پڑھا کرتا تھا, نمازیں پڑھنا شروع کر دیا حسین کے صدقے میں, اب تک چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, اب داڑھی رکھنا شروع کر دیا حسین کے صدقے میں, اگر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے تو لوگ یہ جملہ کہیں گے, 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. یہ جملہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے, اس جملے کو تحمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو جان قربان کرنا کبھی کبھار آسان ہوتا ہے, اپنے فرائض کو انجام دینا, اطاعت امام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اذا خرج القائم خرج من هذا الامر من كان يرى انه من اهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر. جب زمانے کے امام ظہور کریں گے اور قیام کریں گے تو ان کے کئی چاہنے والے ایسے ہوں گے جو ان کے عقیدہ سے باہر نکل جائیں گے, ان کے ایمان سے باہر نکل جائیں گے, اب وہ مومن نہیں رہیں گے. کئی چاہنے والے ایسے ہوں گے. چھٹے امام رسول صادق کے فرزند صادق ہیں, امام صادق نکلا کب؟ فرماتے کئی ایسے لوگ ہوں گے جب زمانے کے امام ظہور کریں گے, چاہنے والے ان کے کٹ جائیں گے, چھوڑ کے چلے جائیں گے. ودخل فیہ شبہ عبدۃ الشمس والقمر, اور کتنے ہی ایسے سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے ہندو ہوں گے جو ان کے حلقہ عقیدت میں آ جائیں گے. یہ اطاعت کی کمی ہوگی. ہندو شاید اب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس بھی عقیدے کو مانتا ہے، جس بھی امام کو مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، جب اسے پتا چل جائے گا کہ زمانے کے امام حقیقی طور پر یہ ہیں، تو اس کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت میں آ جائے گا. اور کچھ چاہنے والے ایسے ہوں گے جن کے عقیدے تو پہلے سے ٹھیک ہیں، اطاعت میں کمی ہوگی. پہلے بھی اطاعت میں کمی تھی، زمانے کے امام نے ظہور کیا، اب اطاعت میں بہت کمی ہو گئی، اب تو اور سخت سخت حکم سننے کو موقع مل رہا ہے، اس لیے یہ حلقے عقیدے سے باہر نکل جائیں گے. تو غیبت کے زمانے میں اطاعت امام کا جذبہ پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. اور زمانے کے امام ظہور کریں گے، وہ بعد میں حکم دیں گے. اب تک جو 11 اماموں نے حکم دیا ہے اور مشتہدین کے فتاوی کے اندر موجود ہے، کم از کم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ظہور امام کے بعد امام کی سپاہی انسان بن سکے. اور غیبت کے زمانے میں بھی، زمانے کے امام نے ایسی ہستیوں کو ہماری سرپرستی کے لیے بھیجا ہے، دل چاہتا ہے اگر ان سے ملاقات ہو جائے، محسوس کرے گا انسان کہ شاید زمانے کے امام سے ملاقات ہو گئی. وہ شخصیتیں دی، ایسے نائبین دیے، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روم، علی بن محمد سمری، کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. عثمان بن سعید وہ ہیں جنہوں نے 4 آئمہ کا زمانہ گزارا ہے، 9 امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، دسویں امام، 11 امام اور 12 امام. ان 4 آئمہ کا زمانہ عثمان بن سعید نے دیکھا. اور عثمان بن سعید ایسے تھے، ایک جملہ اور بھی ہے میں گزارش کر دوں، بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیرانی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا ممکن ہے. 11 امام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے، تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو 12 امام تشریف لے آئے، لیکن غسل تاریخ میں ملتا ہے 12 امام نے نہیں دیا، کفن 12 امام نے نہیں پہنایا، تشییع جنازہ 12 امام نے نہیں کیا. ہاں پردے غیب میں تھے یا لوگ پہچان نہیں پائے اس موقع پر، وہ الگ بات ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے کی ہو، لیکن ظاہری طور پر جو سارے کام ہوا ہیں وہ 12 امام نے انجام نہیں دیے، وہ انجام دیے عثمان بن سعید نے. عثمان بن سعید 11 امام کو کفن پہنا رہے، وہ مقام و مرتبہ ہے. اور پھر انہی کے بیٹے جو ہوئے محمد بن عثمان، انہی کو دوسرا نائب بنایا گیا. یہ ایک بھی بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، باپ کو بنایا گیا نائب، اس کے بعد پھر بیٹے کو بھی بنا دیا گیا، یہاں پر تو قرابت داری چل رہی ہے، رشتے داری چل رہی ہے، باپ جس عہدے پر فائز ہوا اسی عہدے پر بیٹا فائز ہو گیا، یہ تو نامناسب ہے. لیکن کیا کرے، کردار ایسا تھا. عثمان نے صحیح اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی تھی کہ نائب امام بن گئے. تیسرے نائب حسین بن روم، اور تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا تیسرے نائب کا، کیسی ہستیاں ہمارے سرپرستی کرنے والے تھے. حسین بن روح کی جب نیابت کی باری آئی، کون نائب بنا رہا ہے؟ محمد بن عثمان مرنے کے قریب ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور حسین بن روح موجود ہیں. لیکن حسین بن روح وہ تھے جن کا نام اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا، لوگ ان کے نام کو جانتے نہیں تھے، واقف نہیں تھے. جو زیادہ نام مشہور تھا وہ جعفر بن احمد کا تھا. جعفر بن احمد ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام مشہور تھا کہ یہ جائیں گے، ان کے بعد تیسرے نائب جعفر بن محمد احمد بنیں گے. وہ بھی وہاں پر موجود تھے جہاں پر وفات ہو رہی تھی، بستر مرگ کے قریب تھے. اور وہ جعفر بن احمد سرحانے تھے، حسین بن روح پائنتی کھڑے تھے، دور تھے. سوال کیا کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے بعد کون نائب ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ میرے بعد زمانے کے امام نے بتایا ہے کہ نائب حسین بن روح ہوں گے. بس یہ جملہ سنا جعفر بن احمد نے اپنی جگہ تبدیل کی، ان کو سرانے بلایا، خود پائنتی چلے گئے. یہ ہستیاں ہیں، سرپرستی کرنے والی ایسی ہستیاں ہیں. میں آپ کے سامنے جملہ عرض کروں، کتنا عرصہ گزر گیا ہے غیبت کے زمانے کو؟ 1172 سال گزر گئے ہیں غیبت امام کے زمانے کو. اس 1172 سال میں مجھے کوئی ایک ایسا مجتہد مرجع بتا دیں کہ جس کا نام تشیعوں میں مشہور ہو گیا ہو اور پتہ چلا ہو کہ وہ اندر سے منافق ہے. کوئی ایک ایسا نام بھی نہیں ہے. موجودہ نام، پچھلا نام، اس سے سابقہ نام، کوئی نام ایسا آپ تلاش نہیں کر سکتے کہ ہماری سرپرستی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا ہو وہ منافق تھے. کوئی ایسا نام نہیں. تو زمانے کے امام نے ہماری سرپرستی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہے جن کے بارے میں 100% یقین ہے ان کا ایمان تبدیل نہیں ہونے والا. انسان اس یقین کے ساتھ اس غیبت کے زمانے میں رہے کہ ہماری سرپرستی کر رہے بظاہر یہ نائبین ایمان, لیکن ان کی سرپرستی کر رہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ. جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی, اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی. جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی ملاقات ہوگی, اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی. ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز, دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. زمانے کے امام نے غیبت کے زمانے میں بھی ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان پھر کسی اور گھر کا محتاج نہ ہو. نائبین امام ہماری سرپرستی کر رہے ہیں, اور ظہور امام ہو جائے اس کے بعد تو ہماری قسمت بدل جائے گی. اگر انسان پختہ یقین رکھتا ہو, ایمان رکھتا ہو, اور پھر اطاعت کی منزلت پر بھی ہو, واقعا اس کی قسمت بدلے گی. آج ہم شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں, آج ہم انصاف کا مظاہرہ کرتے ہیں, ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم ایمانداری کرتے ہیں, سامنے سے دھوکہ ملتا ہے. ہم شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں, سامنے سے فریب ملتا ہے. آج یہ ہو رہا ہے. زمانے کے امام جب ظہور کر لیں گے, فقط 8 مہینے کا عرصہ گزرے گا, 8 مہینے کا زمانہ گزرے گا, اس کے بعد ایسا عدل و انصاف قائم ہو جائے گا کہ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرما. اگر کوئی بوڑھی عورت مشرق سے مغرب کا سفر تنہا کرنا چاہے گی, وہ تنہا آسانی کے ساتھ سفر کرے گی, کوئی اس کو تنگ کرنے والا نہ ہوگا. اور یہاں تک چھٹے امام پھر شاہ فرماتے ہیں, وہ زمانہ ایسا ہوگا جب لوگ زکات کے پیسے نکال رہے ہوں گے, کوئی زکات کا پیسہ لینے والا نہیں ہوگا. اتنے لوگ خوشحال ہو جائیں گے, ایسی عدالت کا, ایسے انصاف کا زمانہ ہوگا. لوگ بے نیاز ہوں گے, ہمارے پیسے لے جاؤ, ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی عدالت اگر انسان چاہتا ہے, ظہور مہدی کے لیے دعا کرے. اور ظہور مہدی کے لیے دعا کرنا خود امام مہدی کا فرامین میں شامل ہے. تم ہمارے تاجر ظہور کے لیے دعا کیا کرو, اسی لیے تو ہم ہر مجلس کے بعد تاجر ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ظہور کے لیے دعا کرنا مستحب ہے, امام کی فرمائش میں شامل ہے. بس عزیزان گرامی, میں نے وقت لیا آپ کا. غیبت کے زمانے میں جو ذمہ داری ہے وہ اطاعت امام ہے, اور یہ ذمہ داری کوئی نئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر دور کے صحابی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اطاعت امام کرے. مولا حسین کے, ہم یہ جملہ بہت مرتبہ سنتے ہیں کہ اصحاب ایسے تھے جو کربلا کے میدان میں چھوڑ کر نہیں گئے. یہ جملہ ٹھیک ہے, لیکن جملہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایسے اصحاب تھے جو حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے, لیکن مدینے سے لے کر کربلا تک جتنے اصحاب آئے اس میں سے کئی واقعات ایسے ملے جس میں حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. اور اس میں جانے والے کیسے تھے؟ امام حسین بلا رہے ہیں, تم میرے سپاہی ہو, تم میرے صحابی ہو, میرے جانے والے, اور میرے ساتھ کربلا چلے. جملہ کہتا ہے, مولا آپ میرا گھوڑا لے جائیے, بہترین گھوڑا ہے, آپ جہاں بھگانا چاہیں گے بہت تیزی سے بھاگے گا, آپ حملہ کرنا چاہیں گے بہت کام کا یہ گھوڑا ہے, اور میری تلوار بھی لے جائیے, بہترین تلوار ہے, کبھی اسے دگا نہیں کیا, لیکن مولا مجھے معاف رکھیے, میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے معاف رکھیے. مولا نے فرمایا, جب تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہے تو تمہاری تلوار اور گھوڑے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو تمہاری ضرورت تھی, اور ضرورت کیا کروں. مولا جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں, حلم الناس رہی ہیں, سننا کون ہے جو ہماری مدد کرے, وہ حسین کی مدد نہیں کر رہا, وہ حقیقت میں اپنی مدد کر رہا ہے. ورنہ تو یہ قرآن مجید کے آئے تھے, ان تنصر اللہ ینصرکم, پروردگار بھی مدد مانگتا ہے, لیکن پروردگار کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ وہ مدد ہمارے ہی لیے ہے, ہماری فلاح و بہبود کے لیے مدد ہو رہی ہے. تو حسین کو بھی مددگار کچھ ایسے ملے ہیں جو چیزیں دینے کے لیے, مال دینے کے لیے تیار تھے, جان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. حسین جو مانگے وہ دینا ہے. بس شب عاشور, مولا حسین اپنے ایک ایک صحابی کی شہادت کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ساتھی کی شب ہے, ایک جملہ اور عرض کر دوں اور اس کے بعد شہادت کی طرف آؤں. ساتھی کی شب داخل ہو گئی, آپ یہاں پر مجلس سے فارغ ہوں گے, آنسو بہیں گے، گریہ کریں گے، لیکن جا کر نیاز وصول کریں گے، سبیل سے پانی پیئیں گے. ساتویں محرم کو آپ تو پانی پی لیں گے، لیکن حسین کے بچے ساتویں محرم سے پانی سے محروم ہو گئے. یہ ساتویں محرم ہوتی، اب حسین کے بچوں پر پانی بند ہے، جنگل کے جانور تو پانی پی سکتے ہیں، نواس رسول کے شہزادے پانی نہیں پی سکتے. شب عاشور آئی، شہادتوں کا تذکرہ آقا حسین نے کیا، اور اس کے بعد ایک شہزادہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے چچا جان، آپ نے ہر ایک کی شہادت کا تذکرہ کر دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ میری شہادت کیسے ہوگی، یہ کون ہے؟ یہ حسین کے بڑے بھائی حسن کا یتیم ہے، یہ قاسم ہے جو کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے چچا جان مجھے میری شہادت تو بتائیے، میری موت کیسے آئے گی؟ چچا نے سوال کیا اپنے بھتیجے سے، یا بنیا کیف عندک الموت، بیٹا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب یہ سوال شب عاشور کیا ہے اور سوال موت کا ہے. خدا کی قسم بڑے بڑے فلسفی نہ بتا سکے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، اور بتاتے کیسے؟ کوئی انسان موت کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا کہ بتائے کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں قاسم کے فلسفے پر، ایک جملے کے اندر موت کی حقیقت بتائی، کہا یا امی احلا من العسل، چچا جان قاسم کے لیے موت تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور قاسم نے جملے کی لاج بھی رکھ لی، عصر عاشور ہر ایک کا جنازہ آیا ہے، لیکن جس طرح قاسم کا جنازہ آیا کسی کا جنازہ نہیں آیا. اب شب عاشور تمنا ہے قاسم کی کہ اپنے چچا پر جان کو قربان کرنا ہے. صبح عاشور آئی، اصحاب قربان ہو گئے، انصار قربان ہو گئے، گھر والوں کی باری آئی، یہاں تک کہ اون محمد قربان ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ حسین نے علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا، وہ بھی قربان ہو گئے، لیکن قاسم زندہ تھے. اور قاسم بار بار اپنی اما کے کمرے میں آتے ہیں، اپنی اما کے خیمے میں آتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ اما جان آپ کسی طریقے سے سفارش کر دیے چچا جان سے تاکہ وہ مجھے جانے کی اجازت دے. اب ماں ام فروا ہے، اور ماں ایسی ہے جو سیدانی نہیں ہے. عجیب عجیب خیالات ذہن میں آ گئے، شاید خیال یہ ذہن میں آیا ہوگا جتنی سیدانیاں تھیں ان کے جوان تو قربان ہو گئے، میں چونکہ سید زادی نہیں ہوں شاید میرے قربانی قبول نہ ہو. لیکن پھر خیال آیا، اے قاسم جب تیرے بابا سن 50 ہجری میں شہادت پا رہے تھے، اس وقت اتنا کہا تھا مجھ سے کہ میں ایک تعویذ دے کر جا رہا ہوں، جب بہت بڑی مصیبت آ جائے یہ پرچہ کھولنا، اس پرچے میں اس مصیبت کا حل موجود ہوگا. میں کہوں گی اس سے بڑی مصیبت کیا ہے، جاؤ بیٹا جاؤ اس پرچے کو، اس تعویذ کو کھولو، دیکھو کہ اس کے اندر کیا حل موجود ہے. قاسم نے وہ تعویذ کھولا، پرچہ کھولا، اور جیسے پرچہ کھلنا تھا قاسم کا منہ بھی کھلکھلا گیا، اور مسکراتے ہوئے اپنے چچا کے پاس آ کر کہتے ہیں دیکھیے چچا جان آپ کے امام کا یہ جملہ آ گیا. حسین نے وہ جملہ پڑھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اب کہا کہ اب تک میرے پاس جانے کا اختیار نہیں تھا، بھیجنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن ان جملوں کو پڑھنے کے بعد میرے پاس اب روکنے کا اختیار نہیں ہے. جاؤ بیٹا قاسم جاؤ. اور اب قاسم چلے ہیں، 13 برس کی عمر ہے اس جوان کی. 13 برس کے لڑکے میں کتنی ہمت ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے، ہڈیوں میں کتنی جان ہوتی ہے. لیکن ہائے قاسم، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کربلا کی طرف گئے. میدان کربلا میں جانے کے بعد اب واقعات بہت ہیں، پہلوان کو واصل جہنم کیا، اس کے بیٹے کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ آواز بلند ہوئی یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے اگر جاؤ گے تو سب کے سب واصل جہنم ہو جاؤ گے، سب کے سب مل کر حملہ کرو اور اس کو شکست دو. سب نے حملہ کیا، اب ہر ایک کا حملہ کس کی طرف ہے؟ 13 سال کے لڑکے کی طرف ہے. کسی نے تیر جلائے ہیں، کسی نے نیزہ چلایا ہے، کسی نے تلواریں چلائی ہیں، اور حسن کا شہزادہ، گھوڑوں پر جہاد کرتے کرتے زخمی ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اتنے زخم کھا گیا کہ پھر زمین کربلا پر گرا، اور زمین کربلا پر گرنے کے بعد آواز بلند کی، چچا جان مدد کو آئیے، یہ جملہ نکلا چچا جان، وہاں سے حسین کھڑے ہوئے اور ادھر سے عباس کھڑے ہو گئے، دونوں کرو قاسم کی طرف ہے، دونوں نے اپنے گھوڑے دوڑا ہے اور شہزادے قاسم کی لاش میں پہنچے، ابھی کچھ سانسیں باقی تھی، شہزادے قاسم کو اٹھایا لیکن لاش جو اٹھائی تھی، لیکن ایک واقعہ ایسا گزرا قاسم پر جو کسی کی لاش پر نہ گزرا، جب عباس دلاور میدان کربلا میں آئے، حسین جیسا بہادر میدان کربلا میں آئے، فوج اشکیا میں خلبلی مچ گئی، کہا اب حملہ ہونے والا ہے، اپنی اپنی جانیں بچاؤ، حفیظ الرحمان کے نعرے بلند ہوئے، بس دائیں طرف کی موجیں بائیں طرف ہو گئی، بائیں طرف کی موجیں دائیں طرف ہو گئی، ایک نہیب سی آواز بلند ہوئی، چچا جان جلدی مدد کو آئی، آقا حسین قاسم کی لاش پر پہنچے اور جملہ کہا، بھتیجے اپنے چچا کو معاف کر دینا، چچا جان نے بڑی تاخیر کر دی، اور یہ کہنے کے بعد لاش پہ گھٹنی بند کیا، خیمے میں لاش لے کر آئے، آواز دی زینب قاسم کی لاش لے آیا، شہزادی باہر آئی، سوال کیا ہے آقا حسین آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، لاش کہاں پر ہے؟ حسین نے کہا یہ گھٹنی دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کی لاش لایا ہوں، قاسم کی لاش پر وہ مصیبت آ گئی جو مصیبت میری لاش پر آنے والی تھی، وہ مصیبت قاسم کی لاش پر آ گئی، یہ جملے مہدی آقا مہدی نے روزہ امام حسین میں پڑھے، جب آقا حسین قاسم کی لاش کو لیا ہے، علی اکبر کی لاش کو لیا ہے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے جنازے پر رکھا، آواز بلند کی، وا غربتا، بس حرم حسین سے آواز بلند ہوئی، یا خواب میں آقا مہدی نے دیکھا آواز آئی کسی بی بی کی، اے مہدی حرم حسین میں کبھی یہ مصائب بیان نہ کرنا، کیونکہ جب سے تو نے یہ مصائب پڑے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا ایسا گریا کیا ہے، غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، ہوش میں نہیں، الا ولعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ايام قلب ينقلبون، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عزائے حسینی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مجلس حسین کے صدقے میں جو جو گناہ نے کبیرہ صغیرہ ہم سے سرزد ہوئے ان تمام کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کے اصحاب بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اصحاب امام زمانہ کو میں شامل ہونے کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اطاعت پروردگار اطاعت معصومین کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد، جتنے پریشان حال مومنین یہاں پر آئے ہیں، کوئی روزگار کی پریشانی، کوئی اولاد کی پریشانی، جو بھی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پالنے والے علماء کرام مراجین و زام نائب امام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں سے شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.